پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلیوں میں طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے یہ اندیا وزیر خارجہ جان کیری اور دیگر امریکی سفارتکاروں کی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اسلام آباد میں عشائیے میں شرکت کے بعد دیا۔ امریکی سفارتکاروں نے جان کیری کے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ ان کی سیکیورٹی فورسز شمالی وزیرستان میں طالبان شدت پسندوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور وہ اچھے یا برے طالبان میں فرق نہیں کریں گی۔ امریکی حکام کے مطابق پاکستان نے افغان عسکریت پسند تنظیم حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا بھی اشارہ دیا ہے، جس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں میں موجود ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے، اور امریکہ بھی ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلقات کو آگے بڑھانا پاکستان اور بھارت کے بہترین مفاد میں ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت میں بھی یہی بات دہرائی تھی، اور ان کے بقول ایسا نہیں کہ امریکہ یا کوئی دوسرا ملک پاکستان اور بھارت کے تنازعات کو حل کرے گا، بلکہ یہ ان دونوں ملکوں نے مل کر ہی حل کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک معاہدہ کرنا ہوگا، اور امریکہ ایسی کوششوں کو سراہتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 7 مجرموں کو منگل کی صبح پھانسی دے دی گئی۔ سکھر جیل میں 3، فیصل آباد میں 2، جبکہ کراچی اور راولپنڈی کی جیلوں میں ایک ایک مجرم کو تخت اعدار پر لٹکایا گیا۔ سکھر کی سینٹرل 1 جیل میں کلعدم شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 مجرموں خلیل احمد، محمد طلحہ اور شاہد حنیف کو پھانسی دی گئی۔ ان مجرموں نے سن 2001 میں وزارت دفاع کے ایک ڈائریکٹر سید ظفر علی شاہ کو قتل کیا تھا۔ کراچی کی سینٹرل جیل میں قتل کے ایک مجرم بہرام خان کو پھانسی دی گئی۔ فیصل آباد میں 2 مجرموں نواز شلی اور مشتاق احمد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ان 3 پولیس افسروں کو خراج پیش کیا ہے جو پچھلے ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری آزادی کی خاطر اپنی جانیں دیں۔ مسٹر اولاند منگل کے روز ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے، جس میں ان پولیس افسروں کو بعد از مرگ ملک سب سے بلند ترین ایوارڈ دیا گیا۔ یہ تقریب پیرس میں سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ یروشلم میں منگل کے روز تقریباً اسی وقت اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ان 4 یہودیوں کے جنازے میں شرکت کی جو پچھلے ہفتے کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے۔ یہ 4 اس گروسری اسٹور میں ہلاک ہوئے جس پر حملہ آور نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں منگل کے روز یروشلم کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اسی اثنا میں فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو اپنے نئے شمارے کے سر ورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کر رہا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس ایشیا کے ایک ہفتے کے دورے کے آغاز پر منگل کو سری لنکا پہنچے، جہاں انہوں نے انصاف، تکلیفوں کو کم کرنے اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ کولمبو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بات کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ سری لنکا میں جو کچھ اس کی طویل خانہ جنگی کے دوران ہوا ہے، اس سے متعلق سچ کی تلاش کی ضرورت ہے، اور تعمیر نو کے لیے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں معاشرے کے ہر رکن کی مکمل شمولیت ضروری ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں پر بدعنوانی کے اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے، جس میں انہیں گزشتہ برس کئی سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ قاہرہ کی عدالت کی طرف سے منگل کو سنائے جانے والے فیصلے کے تحت حسنی مبارک کو سنائی گئی بقیہ سزا بھی ختم ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے ایئر ایشیا کے تباہ شدہ طیارے کے ملبے سے 2 فلائٹ ریکارڈرز یعنی بلیک باکسز نکال لیے ہیں۔ بحیرہ جاوا کے اس حادثے میں پچھلے ماہ طیارے میں سوار تمام 162 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئی۔
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. میزبان بہجت گیلانی کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر ہیں ایڈریس ریگس. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہماری نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کیجیے. ہماری نشریات براہ راست آپ سن سکیں گے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اسے سنا جا سکتا ہے. آج ہم پروگرام میں جن اہم موضوعات اور کلیدی نیوز اسٹوریز پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا پاکستان اور بھارت کا دورہ, ایک جائزہ پیش کریں گے. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں پر تناؤ اور بیان بازی کا سلسلہ جاری. افغانستان میں 25 رکنی نامزد کابینہ کا اعلان. فرانس میں دہشت گردی کے حملے کے تناظر میں اٹھنے والے سوالوں کا ایک جائزہ. امریکہ میں اہم سائٹس پر سائبر حملے اور امریکہ کا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے ممتاز تجزیہ کار اور مبصر, لندن سے سمی یوسف سئی, بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار, پاکستان سے اکرام سہگل, امریکہ سے احتشام نظامی اور امریکہ ہی سے ڈاکٹر مقتدر خان. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے پاکستان اور بھارت کے دورے کے آغاز کے تذکرے کے ساتھ. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی انہوں نے تعریف کی ہے. بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. تو آئیے کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان اور بھارت کی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ہونے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنا ہوگی اور ان کے بقول پاکستان نے ایسا کرنے کا واضح اندیا دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے حملے میں پاکستانی بچوں کے بہیمانہ قتل کے دکھ کو امریکہ میں ہر شہری اور والدین نے محسوس کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا,
ٹیرر گروپس لائک دی پاکستانی اینڈ افغان طالبان, دی حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ اینڈ ادر گروپس کنٹینیو ٹو پوز ا تھریٹ ناٹ جسٹ ٹو پاکستان اینڈ اٹس نیبرز بٹ آلسو ٹو دی یونائیٹڈ سٹیٹس.
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپ جن میں پاکستانی اور افغان طالبان, حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ اور دیگر ایسے گروہ شامل ہیں, وہ نہ صرف پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک بلکہ امریکہ اور دنیا کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں. جان کیری کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں جاری کارروائیوں پر پاکستانی فورسز ستائش کی حقدار ہیں.
These operations have already produced significant results. But make no mistake, the task is a difficult one. And it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country.
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے نتائج تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کوئی غلطی نہیں کرنا ہوگی. یہ کام مشکل ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتہا پسند نہ تو اس ملک اور نہ ہی کہیں اور قدم جما سکیں.
یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے محمد اشتیاق سے جو اسلام آباد بیورو میں ہمارے ساتھی ہیں. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے یہ کہا کہ پشاور میں اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ حکمت عملی بڑی واضح ہے اور بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سرتاج عزیز صاحب نے کیا کہا, یہ آپ کو سنوائے.
As far as Haqqani network is concerned, since after the North Waziristan operation, their infrastructure is totally destroyed. And our commitment to Afghanistan not to allow our territory to be used against any other country would not have been possible unless we had taken this operation.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا تعلق ہے, شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد اس گروپ کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بغیر پاکستان کی طرف سے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کی پاکستان سے افغانستان میں کارروائی کرنے کی اہلیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک دیگر دہشت گرد گروپوں کا تعلق ہے, ان کے خلاف بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کارروائی سب کے سامنے ہوگی.
اور امریکی وزیر خارجہ اور خارجہ امور اور قومی سلامتی کے امور پر وزیر اعظم کے مشیر نواز شریف کے درمیان ہونے والی سرتاج عزیز صاحب کے درمیان ہونے والی ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدت دیر پا تعاون قائم کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. مختلف شعبوں کا تفصیلی ذکر ہوا. یہ امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائلاگ تھے جس میں کیری لوگر برمن یعنی کے ایل بی تعاون توانائی دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری سائنس اور ٹیکنالوجی خواتین کی اقتصادی شعبے میں پیش رفت بنیادی تعلیم اور صحت چند جیسے اہم شعبے شامل رہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان لندن سے سمیع یوسف زئی صاحب اور بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منیش کمار نے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اکرام سہگل بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو السلام علیکم جی اور آداب ڈاکٹر منیش. سمیع یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس موقع پر خاص طور پر جبکہ دہشت گردی کے خلاف بڑی شد و مد سے کاروائیاں بھی جاری ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی اہمیت کیا ہے اور اس وقت جبکہ امریکہ اور نیٹو کے زیادہ تر فوجی وہاں سے جا چکے ہیں افغانستان سے خطے میں پاکستان کی اہمیت امریکہ کے لیے کیا ہے؟
بالکل امریکہ کے لیے اس خطے میں پاکستان کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے اور میرے خیال میں جتنے بھی پالیسی ساز ادارے ہیں امریکہ کے اس میں اس ریجن میں اس کے انٹرسٹ میں ٹیررزم اور انڈیا کے ساتھ تعلقات میں افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک اہم کردار حاصل ہے پاکستان کو. اسی وجہ سے کریم صاحب بھی آئے اور میرے خیال میں جو امریکن جو آرمی کے لوگ جو وہ بھی مسلسل آ رہے ہیں. لیکن ایک نیا چیز جو شروع ہو گئی ہے وہ ایک تو افغانستان میں نیٹو اور امریکائی افواج کے مسئلہ کے بعد ایک صورت حال پہ امریکہ کا ایک بہت ہی گہرا نظر ہے اور اس نظر میں پاکستان پر خاص امیدیں وابستہ ہے. دوسری طرف انڈیا میں مودی صاحب کے حکومت کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر فلنگ ہو رہی ہے اور تعلقات میرے خیال میں گزشتہ 10-12 سالوں میں سب سے نیچی سطح پہ ہے. تو اس پر بھی امریکہ کا خاص ایک کنسرن ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کیری صاحب آئے تھے انہوں نے یہ سارے مسائل پر کھل کر ڈسکس کر دی ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس خطہ بالخصوص افغانستان اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہی ہے اس پر گہرا نظر ہے. میرے خیال میں امریکہ کو یہ بھی ایک بہت زیادہ کنسرن اس پہ ہے کہ کہیں آئس جو لوگ ہیں نا جو ابھی ابھی آہستہ آہستہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں نمودار ہو رہی ہے اس کے پر بھی ایک چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کو سبباب کر سکے کس طرح اس کو ایسے حالات نہ ہو جائے کہ طالبان شاید ایک طرف جائے اور اس کے دانشین وہ خوش ہو جائے جو کہ طالبان سے بہت زیادہ خطرناک طور سے. تو میرے خیال میں ان سارے مسائل پر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہی ہے بزنس کی اپرچونیٹیز پاکستان مانگ رہی ہے جو کہ میرے خیال میں دے رہی ہے اور اس وقت جو پاکستانی آرمی جو آپریشن کرے نارتھ وزیرستان میں اور جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جس علاقوں میں منتقل ہو گئے اس کی آبادی کے بارے میں بھی امریکہ کا ایک کردار ہے. تو میرے خیال میں ان ساری ایشوز پر بات ہو رہی ہے اور ابھی بھی امریکہ کے لیے اس خطے میں میرے خیال میں سیکورٹی کے لحاظ سے شاید پاکستان ایک بہت ہی اہم اہمیت کے حامل ملک ہے.
اچھا سمیع صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کی راہ تلاش کرنی چاہیے اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسلام آباد میں جب مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی منگل کے روز تو اس وقت انہوں نے کہا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ تعلقات کو آگے بڑھانا پاکستان اور بھارت کے بہترین مفاد میں ہے. جان کیری نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے
ہیں.
جان کیری نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل میں دوبارہ شامل ہوں اور امریکہ اس کوشش میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں سرحد اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے اور ان کے بقول یہ بالکل واضح طور پر سب کے مفاد میں ہے کہ اس کا پرامن حل تلاش کیا جائے.
یہ ناصر محمود تھے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جو आपको बता रहे थे कि जॉन कैरी ने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, भारत से डॉक्टर मुनीश कुमार भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने जॉन कैरी का बयान भी सुना, सेक्रेटरी खारजा, अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी पहले भारत भी गए, वहां पर भी उन्होंने बात की। पाकिस्तान भी आकर उन्होंने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत को अपने मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। दोनों जानिब से सरहदों पर तनाव है, कशीदगी के तनाजुर में आला क्यादत की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, इल्जामात का सिलसिला भी दोनों जानिब से हो रहा है। आपके ख्याल में दोनों मुल्कों में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए क्या इकदाम दरकार हैं जो नजरअंदाज हो रहे हैं, उठाए नहीं जा रहे?
देखिए, ये तो जिस तरह से अब जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी का जो बयान आया, और वो बयान तो अमेरिका का पुराना स्टैंड है, ये काफी दिनों से अमेरिका ये बात को कहते आ रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बातचीत करें, लेकिन दरअसल अमेरिका के पास इसका कोई सलूशन नहीं है। बात तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होनी है, और यहीं पे जो रोल लीडरशिप का होता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी उसका रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो नई सरकार है और पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां, जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं, उससे बड़ा ही एक दुविधाजनक स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पे कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आज वहां पे इस्लामाबाद में उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ की जो आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया, ये इल्जाम लगाया कि अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर आज भी वो टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं।
हाँ जी,
भारत में
प्रॉक्सी वार की बात करते हैं जी, जनरल साहब ने ये कहा, बिल्कुल वही मैंने कहा जी, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है।
हाँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बातचीत के मूड में अभी दोनों सरकारें जो हैं बिल्कुल ही नहीं है। अब ये डिप्लोमेसी का फेल्योर है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फेल्योर है दोनों देशों का, और मुझे लगता है कि बिना बात किए तो चीजें कुछ आगे बढ़ने वाली है नहीं। और जितना जल्दी दोनों सरकारों को ये बात समझ में आए तो बातचीत जो है वो बिल्कुल हो, थोड़ा सा माहौल जो है वो खत्म हो, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से फ्रांस में हो गया, और किस तरीके से जो है आप तो कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो है, ये चीजें जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, मैंने वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो रहा है।
डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, मनीष कुमार साहब, एक और कमेंट करते जाइए आप इसी बारे में, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं और ये भी बात कहते हैं कि जहां तक पब्लिक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, उसमें अवाम से अवाम का जो रिश्ता है वो तो काफी वाजह है कि दोनों तरफ के अवाम एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आप आने वाले दिनों में ये जो सारी सूरत हाल है, आपने खुद भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले वाकयात का हवाला भी दिया है, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब अगर लीडरशिप, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो दोनों मुल्कों की या दोनों मुल्कों की पोलिटिकल लीडरशिप हो, अगर ये आगे नहीं बढ़ती तो अवाम आगे बढ़ के कुछ डिप्लोमेसी करने की कोशिश करेंगे?
देखिए, मुझे इस तरह से लगता है कि जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन जो बन गया है, हालांकि कोई दूसरी सरकार होती या माहौल कुछ दूसरा होता तो सिविल सोसाइटी से आवाज निकलती, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक ये यूं कहें कि इस तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनता चला जा रहा है, इशूज के लेकर के लोगों के आइडियाज इस तरह से जो है पोलराइज होते चले जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी हिंदुस्तान में चुप है। जो ये हिंदुस्तान में होता नहीं है, ये वेरी अनलाइक सिचुएशन हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही है और इतने दिन भी होते जा रहे हैं और यहाँ पे ना कोई मीडिया रिपोर्ट, ना सिविल सोसाइटी या कोई आदमी इनिशिएटिव नहीं लेता है। पिछली बार भी कई बार कांग्रेस सरकार के दौरान आपने देखा होगा कि भाई बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन फिर भी जो है जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहता था, ट्रैक टू ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी जो है वो चालू रहती थी। लेकिन ये इस बार जो है इस सरकार के बदलने की वजह से ये मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो सिविल सोसाइटी बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई है, ये अच्छे सिग्नल्स नहीं है हिंदुस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान की तरफ से अभी वहां तो ऐसा टर्मोइल में खुद ही पाकिस्तान फंसा हुआ है कि वहां पे उसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए अभी हिंदुस्तान में या किसी और को या किसी भी एक्सपर्ट को, क्योंकि वहां अपने आप में ही बहुत सारी समस्याएं जो है खड़ी हो रही है।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. احتشام نظامی صاحب نے ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا. احتشام صاحب آپ ابھی ہم جان کیری کا ہم نے بیان بھی سنایا, آپ اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت تک ہمارے ساتھ تھے یا نہیں. جان کیری نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہیں مذاکرات کے ذریعے پیش رفت کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر منیش کمار کا بھی کہنا تھا کہ پہلے سول سوسائٹی بھی کافی زیادہ فعال ہو جایا کرتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان جب اعلی لیڈرشپ پہ کام نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی وہ بھی خاموش ہے اور پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں. آنے والے دنوں میں آپ خطے کے ان دو اہم ملکوں کے درمیان تعلقات کی نہج کیا دیکھتے ہیں؟
بہجت بہت شکریہ آپ کا, اور میں ڈاکٹر کمار کی بات سن رہا تھا اور وہ بہت حد تک درست کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے جو سول سوسائٹی ہے وہاں بھی کوئی حرکت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے بہجت کہ آج کے دور میں خاص طور سے انڈیا اور پاکستان اور تھرڈ ورلڈ میں میڈیا بڑا رول پلے کرتا ہے ٹیمپو کریٹ کرنے میں, اور اسی طرح سول سوسائٹی اور پولیٹکس کا دھارا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت کا میڈیا بھی بھارت سرکار کی طرح ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کو ابھی تک ذہنی طور پہ آمادہ نظر نہیں آتا. اصل میں بھارت ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑا جمہوری ملک ہے, اس کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو پالیسی میں بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن خارجہ حکمت عملی چاہے امریکہ کی ہو, پاکستان کی ہو, بھارت کی ہو, اس کی جو نہج ہے وہ ایک ہی رہتی ہے عموماً اور اپنے مفادات کے تحت ہی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو جان کیری کا میں نے آپ کا پروگرام تو نہیں سن سکا پورا, لیکن میں نے جان کیری کا بیان خود میں نے ان کا سنا ہے ٹی وی پہ جو پاکستان میں انہوں نے دیا, اور جو میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ وہ ان اناؤنسڈ وزٹ کیا ہے انہوں نے پاکستان کا, اور انہوں نے خاص طور سے اپنے بیان میں لشکر طیبہ اور طالبان کا ذکر کیا ہے حقانی نیٹورک کا, اس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بریفنگ بھارت میں ضرور ہوئی ہے.
نہیں, یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گی. جان کیری کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب پاکستان نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی طرح کی کوئی جسے کہنا چاہیے ایکسیپشن نہیں رکھی جائے گی, کوئی جب سے خاص طور پر ضرب عزب شروع ہوا ہے اور اس میں بھی جس طرح سے فوج کی کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. میرا یہ صرف سوال تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کوئی کامنٹ کر سکیں کہ دونوں ملک بہتر تعلقات کی طرف کوشش کریں بڑھنے کی.
بالکل ہو سکتا ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور جو نئی سرکار ہے بھارت کی اس کو ماضی کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے
بڑھانا چاہیے
اور دل بڑا کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور جمہوری ملک ہے اور اس کا کردار اس خطے میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے, صرف اس کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی.
اچھا سمیع یوسف سعید صاحب, آپ یہ بتائیے گا پاکستان نے اور امریکہ نے افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے اتوار کے روز کابل کا دورہ کر کے افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی ہے, اور اطلاعات کے مطابق خفیہ معلومات کے تبادلے, شدت پسندوں کے خلاف مؤثر کاروائیوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. تو فوجی قیادت کا افغان قیادت سے مسلسل رابطہ کیا واقعی دہشت گردوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی کا اظہار ہے, اور اس سے بہتر نتائج کے سامنے آنے کی توقع ہے؟
یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے
سمیع یوسف زئی صاحب سے.
اگر دیکھا جائے اس سے پہلے بھی دونوں ممالک بلکہ تینوں ممالک کے صدور کے درمیان مشرف صاحب, کرزئی صاحب اور اوباما کی کتنی میٹنگ ہو گئی, جب مذاکرات کی ٹیبل ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے یہی بات کی جاتے ہیں کہ آپ بھی ٹھوس اقدامات کریں, ہمارے طرف سے بھی ٹھوس اقدامات ہوں گے, لیکن جب مذاکرات کے لے سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر پریکٹیکلی عملی طور پر کوئی اس طرح بہت زیادہ حوصلہ افزا خبریں میٹنگ کی امپلیمنٹیشن کی نہیں آتی ہے. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امید ہی کر سکتے ہیں, باقی میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی جلدی اس کے اثرات نمودار ہوں گے. لیکن ہاں افغانستان میں ایک نیا حکومت آیا ہے. پاکستان کی پشاور عطے کے بعد پاکستان کے اندر ہر طالب کے خلاف, چاہے وہ افغانی ہو پاکستانی ہو جو بھی ہو, ان کے خلاف ایک غیظ و غضب ہے. تو میرے خیال میں امریکہ بھی سمجھتے یہی ٹائم ہے, اگر ہر طالب بنا طالب ان کے خلاف اگر آپریشن کرنا ہو, چاہے گڈ طالبان ہو بد طالبان ہو, تو اسے میرے خیال میں اچھی اپرچونیٹی نہیں ہے. پبلک کا اوپینین بھی میرے خیال میں اس وقت شاید اس سے پہلے افغان طالبان کے لیے پاکستان میں کچھ ہمدردی آتی ہے, لیکن اس وقت وہ بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس لیے کہ پشاور کا تھے اس کے بعد ایک پورے ملک میں ایک انٹی طالبان سینٹیمنٹس آگے آ گئے. تو میرے خیال میں یہ تو ہو رہی ہے, افغانستان میں نئی حکومت ہے وہ بڑی حمایت کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کے کچھ کنسرنس کو میرے خیال میں انہوں نے ایڈریس بھی کر دیے ہیں. بارڈر کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے, اور پاکستانی جو طالبان افغانستان میں اس کے خلاف بھی افغان حکومت نے اپنی استطاعت کے مطابق آپریشن شروع کر دیا ہے, اور کچھ علاقوں میں بامبنگ بھی کر دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو کیٹس ہو رہا ہے یا دوسرے لوگ ان کے خلاف بھی آپریشن ہو. ظاہر بات ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو اس طرح کا جو پاکستان نے آپریشن کر دیا پاکستانی افواج نے, اس میں سارے گڈ طالبان بد طالبان سارے ادھر سے چلے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کنسرن یہ ہے کہ یہ تو طالبان کا ایک ملٹری بیس جو تھا وہ ختم ہو گیا افغان طالبان کا, لیکن ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں افغان ناظرین کے کیمپوں میں بڑی تعداد میں افغانی طالبان کے لیڈرشپ اور کمانڈ اور کنٹرول کا جو سسٹم یہ ابھی بھی قائم ہے, تو وہ چاہتے ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح اقدامات کیا جائے. تو ایک امید قائم ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹائم بہت کم ہے. اگر جلدی اقدامات نہ کی گئی تو پھر یہ جو ایک ماحول بن رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, جو جلدی جلدی ملاقات ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور افغانستان کی طرف سے کافی امیدیں ہیں, اور شاید پاکستان کی طرف سے بھی کچھ امیدیں ہیں, لیکن اس وقت ایک امید کا فضا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے.
اچھا, افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنی کابینہ کے 25 ارکان کو نامزد کر دیا ہے, جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. صدر غنی اور ان کی اتحادی حکومت میں شامل ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کابینہ کی تشکیل کے لیے 3 ماہ سے زائد کا عرصہ لیا, اور اس حوالے سے ہونے والی تاخیر پر آپ دونوں رہنماؤں کو کافی نکتہ چینی بھی تنقید بھی ان پر کی گئی, اور 4 اہم وزارتوں کو دونوں اتحادی کیمپوں میں برابر برابر تقسیم کیا گیا ہے. تو یوسف زئی صاحب, یہ جو بالآخر پارلیمنٹ تشکیل ہو گئی, آپ کے خیال میں اب افغانستان میں سیاسی سطح پر استحکام ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیے, یہ آہستہ آہستہ استحکام آ رہی ہے. اس سے پہلے الیکشن کے نتائج کے اوپر ایک بہت ہی ڈسپیوٹ چل رہا تھا. 2-3 مہینے تک الیکشن کے ریزلٹ کو معطل کیا گیا, دوبارہ الیکشن ہو گئی, اس کے بعد بھی مسائل تھے, لیکن افہام و تفہیم کے بعد, مذاکرات کے بعد وہ حل ہو گئی. اس کے بعد کیبنٹ کے اوپر بھی, کیبنٹ میں شیئرنگ کے اوپر کافی لمبی جر و بحث ہو گئی, کافی لمبا ٹائم گزرا, لیکن اس کے بعد کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. میرے خیال میں کیبنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت میرے خیال میں گزشتہ 13 سالوں میں جو کرزئی صاحب کی کیبنٹ تھی اس میں اگر دیکھا جائے, اس میں کافی پروفیشنل لوگ آئے ہیں. اشرف غنی صاحب نے کافی سختی کی, انہوں نے کہا گیا کہ جو بھی منسٹر بنے گا ان کا ایک ایجوکیشن ڈگری ہوگا, ایک ایسا بندہ نہ ہو کہ جو وار لارڈس ہو یا جہادی لیڈر ہو وہ منسٹر بن جائے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی اس طرح بندہ نہیں ہے جو وار لارڈس کہے یا انلیفٹیڈ کہے یا کچھ اس طرح لوگ ہیں جو قابض ہو کر اپنی منسٹری چلاتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ افغانستان کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ آگے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, یہ کہ شیئرنگ پاور کا ایک گورنمنٹ ہے اس کے کافی مسائل ہوں گے, لیکن فی الحال میرے خیال میں افغان عوام کے لیے ایک سکون ہے کہ بالآخر کیبنٹ کا اعلان ہو گیا, اور اب آہستہ آہستہ افغانستان آگے چلنے کی کوشش کریں گے. اور اب الیکشن کی ڈسپیوٹ اور کیبنٹ کے بعد جو سب سے جو اہم ایشو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہے, اور میرے خیال میں اس کے بابت آج بھی پریزیڈنٹ غنی صاحب دبئی میں ہے اور عرب امارات کی وزٹ کر رہے ہیں, تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی شاید کچھ مذاکرات ہو جائے, طالبان سے کچھ رابطے ہو جائے. تو میرے خیال میں اب پورا فوکس طالبان کے ساتھ مذاکرات پر ہے. اگر پیس نہ ہو تو میرے خیال نہیں کہ حکومت چلیں گے یا حکومت آگے جائیں گے. پیس آ جائے تو پھر ہر اسپیکٹ اور ہر ایشو پر افغانستان میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم افغانستان کی کیبنٹ میں تین خواتین ہیں جو کہ مختلف گروہوں سے مختلف زبانوں بولنے والی افغانستان کی جو اقوام ہے اس سے منتخب ہو گئی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف سعید صاحب، لندن سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. سمیع صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. 3:30 ہو رہے ہیں، مجھے ایک سوال اور کرنا تھا لیکن آپ کو جانا مجھے معلوم ہے، تو آپ سے میری پھر بات ہوگی، بہت بہت شکریہ. تو اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ احتشام نظامی صاحب ہے یہاں. احتشام صاحب یہ فرمائیے گا، ہم جان کیری کے دورہ پاکستان اور بھارت کے بارے میں بات کر رہے تھے، پاکستان کے درمیان کے ساتھ ان کے جو اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے ہیں اس میں اہم شعبوں میں دیر پا تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سمت کیا دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟
دیکھیے بجٹ، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جان کیری نے وہاں پہ جا کے آئی ڈی پیز کے معاملے میں بھی بات کی اور اپنے امریکہ کی جانب سے امداد کا اعلان بھی کیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا خبروں میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے ان سے سرمایہ کاری کی بات کی ہے پاکستان میں. تو ایک طرف تو امریکہ یقیناً پاکستان کو امداد دے رہا ہے، لیکن وہ جنگی اعتبار سے امداد دیتا رہا ہے آج تک. اور سرمایہ کاری کی جہاں تک بات ہے کہ اسی آپ زمن میں آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے ہندوستان میں یہ بتایا ہے کہ سرمایہ کاری کے حساب سے امریکہ نے 2.4 بلین ڈالر سے بڑھا کر بھارت میں 28 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر دی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ معاشی اعتبار سے بھی امریکہ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو مستحکم کیا جائے. سیاسی اور جنگی اعتبار سے تو بہرحال ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کو پاکستان کی معاشی حالت بھی بدلنے کی طرف اپنا رجحان بڑھانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں پاکستان میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر امریکہ امداد دیتا ہے جنگی اعتبار سے تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی اور اعتبار سے امریکہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ جو انتہا پسند ہے ہماری سول سوسائٹی ہے وہ تنگ نظری کا اظہار کرتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے اور پاکستان کی حکومتوں پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا جو وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے امریکہ کے بارے میں، اس کو ہمارے پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان کو بھی اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی. اور جب ہی وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بہرحال ہے، اس لیے کہ اس خطے میں صرف ہندوستان کو لے کر امریکہ اپنی حکمت عملی کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ افغانستان کا معاملہ بھی ہے، چین سے پاکستان کی دوستی بھی ہے، امریکہ کے روابط، امریکہ اپنے روابط بھی چین سے بہتر رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہندوستان سے اس کی امریکہ کی دوستی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا خیال بھی امریکہ کو رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک ماضی میں اور ابھی بھی بھارت کا جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس کو نظر انداز امریکہ نہیں کر سکتا، اور اس خطے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ دوستی بھی بڑھانی ہے. یہ ایک بھارت ایک بڑا ملک ہے، ایک وہاں پہ آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے امریکہ سے، تو یہ سارے عوامل ایسے ہیں کہ جس سے امریکہ ایک بہت اچھے خارجہ تعلقات اس کے دنیا کے ہر ملک سے ہوتی ہے، یہ اس کو ایک الگ رکھ کر کے کہ وہ جنگی اعتبار سے کہاں کہاں ملوث ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے تعلقات سعودی عرب سے کتنے اچھے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ مصر سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح سے جنوب مشرقی ایشیا میں پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کو اپنے تعلقات رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے امریکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ روابط جاری رکھے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بل کلنٹن کے دور سے لے کے آج تک امریکی صدر پاکستان جانے سے گریز کرتے ہیں، سوائے جارج ڈبلیو بش کے جو افغان وار کے بعد بھی وہاں کے حالات بہت مقبوض تھے لیکن وہ پاکستان گئے تھے. بل کلنٹن اس زمانے میں ہندوستان کا طویل دورہ کیا تھا، لیکن پاکستان جانے سے گریز کیا تھا وہ پرویز مشرف کے کو کی وجہ سے.
جی جی نظامی صاحب, ہمیں پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف اب جانا ہے. یہ ہمارے پاس ذرا کم ہی ٹائم تھا اس کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر مقتدر خان لائن پر اب ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا کو ہم اگر ریپ اپ کریں تو آپ ایک جملہ آخر میں پلیز کہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے آئندہ دنوں میں آنے والے تعلقات کے بارے میں آپ کی توقعات کیا ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہتر توقع رکھنی چاہیے, اور دونوں ممالک کے سیاسی مفادات میں بھی یہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں, اور وہ اس خطے میں امن کے لیے بھی ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں.
بہت شکریہ احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ابھی اگلی سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ دیں گے. ڈاکٹر مقتدر خان نے ڈیلیور یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی آئی ڈی اسٹیشن آئی ڈی ہم, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور اب ہم پروگرام کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم امریکہ اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بات کریں گے. یہاں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مقتدر خان نے, اور احتشام نظامی صاحب بھی یہاں امریکہ ہی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر خان.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر خان, بہت سارے سوالات ہیں. ایز یوزول جب بھی آپ کو سے میں درخواست کرتی ہوں تو ہمارے لیے پروگرام میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, فرانس سے ہم شروع کرتے ہیں. دارالحکومت پیرس میں گزشتہ ہفتے دہشت گرد حملوں میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد انتہا پسندی کے خلاف اور مرنے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مغربی ملکوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے, اور اس مظاہرے میں جو اتوار کو ہوا وہ 40 سے زائد ملکوں کے سربراہان اور ان کے اعلی نمائندے شامل تھے, اور شدت پسند کے خلاف اور رواداری کے حق میں وہ اپنے موقف کا اظہار کر رہے تھے. لیکن ان رہنماؤں سے بعض ایسے بھی تھے جن کے اپنے اقدامات امن اور آزادی کے بنیادی تصورات سے متصادم بھی ہیں. تو کچھ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور ابھی فرانس کا جریدے جس پر حملہ ہوا شارلی ایبڈو, اس نے اپنے نئے شمارے کے میں پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے کا پھر سے فیصلہ کیا ہے. یہ جریدہ عموماً 60,000 کاپیاں جاری کرتا ہے, لیکن اس نئے شمارے کی اشاعتی تعداد کوئی 30,00,000 بتائی جا رہی ہے. تو چارلی ایبڈو کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اسلام سمیت مختلف مذاہب اور مشہور شخصیات کے خاکے بنا کر ان پر تنقید یا طنز کرنے کے حوالے سے بھی اپنی شہرت رکھتا ہے. تو یہ ساری بات تو ہوئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فرانس میں جب گزشتہ ہفتے جریدے شارلی ایبڈو پر حملے کے بعد اب حساس مقامات پر فوجی دستوں کی تعیناتی بھی کی گئی ہے, ان انتہا پسند سرگرمیوں کے بعد ایک گروپ کی حیثیت سے دوسرا گروپ جو ہے, یعنی جن مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا یا پیغمبر اسلام کے خاکے شائع ہونے کے اوپر جو توہین کی بات کرتے ہیں, ان کے ریفرنس سے ان کو کس حد تک منفی جذبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
دیکھیے, یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. ریسنٹ تاریخ جو ڈینش کارٹونز کا جو مسئلہ شروع ہوا تھا پچھلے 2-3-4 سال پہلے, اس وقت سے اب تک یہ ٹینشن چل رہا ہے کہ ویسٹرن ممالک کا جو کلچرل اسپیکٹ ہے جہاں پہ مذہبی انسٹیٹیوشنز اور مذہبی شخصیات کی تنقید کرٹیسزم وغیرہ بالکل جائز سمجھی جاتی ہے, اور نہ صرف جائز بلکہ اہم سمجھی جاتی ہے کلچرل ڈیولپمنٹ میں سوشل ریفارم کے لیے. تو یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ویسٹرن میڈیا میں اور ویسٹرن ذہنیت میں ایک کلچرل کلیش بن گیا ہے ویسٹ اور اسلام کے بیچ میں. اور ویسے بھی کئی مسلم نمائندے ہیں ایکسٹریمسٹ تھاٹ کے, جیسے کہ انگلینڈ سے انجم چودھری جو فاکس نیوز پر آ کر کہہ دیا کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ جو ویسٹرنرز کا ریئیکشن ہے کہ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں ویسٹرن آرٹسٹ پر جو موویز بناتے ہیں اور کارٹونز لکھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں, تو ایک پہلو وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم بڑھتا ہی جا رہا ہے مسلم ممالکوں میں, تو اس کا ریئیکشن نہ صرف کے پیرس میں جو اٹیکس ہوئے ہیں, اگر آپ میڈیا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن یمن میں بھی اٹیک ہوئے, اور ایک الگ سی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ نائجیریا میں
2000
سے شاید مزید لوگ مارے گئے ہیں بوکو حرام میں, جس میں وکٹمز کئی ان میں سے وکٹمز مسلمان بھی ہیں. اور پھر پشاور کی جو خبر آئی تھی وہ تو ہلا دی تھی, پاکستان کو بھی ہلا دی تھی, جہاں پر دہشت گردی کی خبریں تو بڑی نارمل سی بات ہو گئی ہے. تو ان ساری کانٹیکس میں جب یہ دیکھے جاتے ہیں تو مطلب بعض لوگوں کے لیے ایک ایسا فیل ہو گیا ہے, خاص طور سے یورپ میں, کہ یورپ کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسا صومالیہ, یمن اور پاکستان میں ہے, جہاں روز بارہ مسلم ایکسٹریمسٹ ایک جگہ بم اور دوسری جگہ مار دھاڑ کرتے رہیں گے. تو ایک قسم سے جو پبلک وہاں پر ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ جو سپورٹ اور سولیڈارٹی دیکھ رہے ہیں یہ چارلی ہیبدو کے لیے نہیں ہے, مطلب ہر لوگ
کے لیے نہیں, یہ دہشت گردی کے خلاف ایک بات جو سولیڈارٹی انہوں نے,
دہشت گردی کے خلاف ہے جو انٹرنیشنل سپورٹ جو فرانس کو مل رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے,
سولیڈارٹی مارچ کا.
ہاں ہاں, لیکن جو یورپ میں جو سپورٹ نظر آ رہا ہے وہ اس میں ایک ایڈیشنل ڈیمینشن ہے. مثال کے طور پہ جو امریکہ میں رپورٹرز وغیرہ نے ریلی کیا ہے, یہاں پہ کافی ایبسٹین کیا ہے لوگوں نے وہ کارٹونز ریپروڈیوس کرنے میں. یو ایس نیوز نے آج جو چارلی ہیبڈو کا جو نیا کور ہے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے, لیکن وہ کور اتنا سرکاسٹک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جس میں وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپسیٹ ہیں کہ اس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر خان, میری یہاں پہ ایک
بات اور کہہ رہا ہوں, یورپ میں یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ پروٹیسٹ اسلام کے خلاف بھی ہے, نہ صرف ٹیررزم کے خلاف ہے, اسلام کا جو بڑھ رہا ہے پریزنس یورپ میں اس کے بھی خلاف.
اچھا ڈاکٹر خان, آپ ایک سکالر ہیں, آپ مذہب کے بارے میں بھی لکھتے ہیں, مذہب کے بارے میں ریسرچ ہے آپ کی بہت, آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی مذہب یا کوئی شخصیت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کوئی نامناسب بیان یا اظہار سے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے؟ جب سمبلز خود مذہب سے زیادہ عام ہو جائیں تو اس سے مذہب یا دین کے حقیقی مفہوم پر فرق مرتب نہیں ہوتا کیا؟
دیکھیے, یہ تو بہت پرانی بات ہے اسلامک کلچر کی. ہم لوگ کانسٹنٹلی ویسٹرن یورپین ریسزم وغیرہ پہ کو بلیم کرتے ہیں, لیکن یہ اسلامک ہیریٹیج کا بہت اہم بات ہے کہ تنقید کو ماری جائے. منصور الحلاج کا جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا اسلامی تاریخ میں, جس میں ایک صوفی کو مار دیا گیا تھا اسی نوعیت پہ کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے, کرٹیسزم کیا ہے. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں, مثال کے طور پر میں پاکستان جانے سے بہت ڈرتا ہوں کیونکہ میری جو رائٹنگز ہیں وہ کافی بعض مسائل پہ کریٹیکل ہے, بلاسفیمی کے مسئلے پہ بہت کریٹیکل ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسلم انٹلیکچوئل جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بعض جگہوں پہ نہیں جاتے, اور اگر وہاں پہ ہوتے ہیں, جس طرح کہ جاوید غامدی صاحب ہیں وہ بھاگ گئے ہیں ملیشیا اس سے پہلے. میری نظر میں پاکستان نے پچھلے 50 سال میں دو بہت اہم انٹلیکچوئلس کو پروڈیوس کیا, ایک جاوید غامدی, دوسرے فضل الرحمان جو پروفیسر تھے یونیورسٹی آف شکاگو میں, ان کو بھی بھگا دیا گیا پاکستان سے, اور یہ تو 1980s کی بات ہے. تو اس طرح سے جو مسلم سوسائٹیز میں ہے ایک قسم سے کرٹیسزم کے خلاف انٹالرنس ہے, اس سے سوسائٹی میں تو اس قسم کا سیلف کرٹیسزم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ریفارمز نہیں آ سکتے, جس کی وجہ سے امپروومنٹ نہیں ہو سکتے, اور جس کی وجہ سے جو سوسائٹی کا جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ مین اسٹریم کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے, اور جب وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو سوسائٹی کی سوشل فیبرک وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت سے دیکھیں تو اس طرح کے واقعات تو ان کی زندگی میں بھی کافی ہوئے تھے. لوگوں نے ان پہ طنز کیا, ان پہ کچرا پھینکا, ان کے سامنے کئی بدتمیزیاں کی, مساجد میں آ کے لوگوں نے یورینیٹ بھی کر دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وائلنس کے ساتھ نہیں پیش کیا. کئی تو ایسے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امام نووی کی جو حدیث پڑھے تو اس میں صاف لکھا لا ضرار ولا ضرار, اللہ تعالیٰ انہوں نے صاف کہہ دیا حضور نے کہ نہ تو آپ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی نے اگر نقصان پہنچائے تو اس کا جواب اسی طرح سے دے. تو اسلامک ایتھکس کی جہاں سے بات آتی ہے وہ کافی سپیریئر,
اس میں رواداری بہت ہے, اس میں رواداری بہت ہے, ٹالرنس کی بات بہت ہے. ڈاکٹر خان میں ابھی آپ سے ایک بات کرتی ہوں, احتشام نظامی صاحب سے ایک میں ان کا کامنٹ لینا چاہوں گی. نظامی صاحب یہ مجھے فرمائیے گا, ابھی ڈاکٹر صاحب بہت بات کر رہے ہیں ٹالرنس کی بات ہو رہی کہ ظاہر ہے کہ اسلام کو جس حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے یا مغرب اور ویسٹ کا, مغرب اور اسلام کا کلیش سامنے آ رہا ہے, لیکن اس انٹالرنس کو ختم کرنے کے لیے علماء کی, مذہبی علماء کی, اسکالرس کی, پڑھے لکھے لوگوں کی اور سول سوسائٹی کی ضرورت تو ہے کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک وہ کر نہیں رہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک, ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ جو عوام ہیں اور عمومی طور پہ ہم ایموشنل بہت ہوتے ہیں اور ہم اب اسلام کی اصل روح کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو 3-4 سال پہلے یہ جو مزاحیہ خاکے شائع ہوئے اس پہ مسلم ممالک میں کیا ہوا, اپنے ہی گھروں کو توڑ پھوڑ کیا, آگ لگائی یا لوگوں کو مارا پیٹا, اپنی ہی تباہیاں کی. اور اس سے جو ہے ویسٹ میں جو آپ کا امیج ہے وہ اور خراب ہوتا ہے اور آپ کے بارے میں یہ تاثر عام ہوتا ہے کہ آپ جذباتی ہیں, آپ انتہا پسند ہیں اور آپ دوسروں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ علماء کا اور سول سوسائٹی کا, تو ان کو اسلام کی اصل روح کی طرف لوگوں کو لانا چاہیے. اور دیکھیں کہ ہمارے مسلم ممالک میں جو حکومتیں ہیں وہ ڈپلومیٹک اسٹیپس لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں ان معاملات پہ, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اتنے مسلم ممالک ہیں وہ کیا ڈپلومیٹیکلی اس پہ کام کرتے ہیں, سفارتی سطح پہ کام کرتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں دوسرے ویسٹ کو یا ان ممالک کو جہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اور جو بھی ویسٹ میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کی کمزوری کو دیکھ کے کہ آپ جذباتی ہیں, آپ اپنے معاملات کو بگاڑتے ہیں اور ایسے واقعات کو, یعنی یقیناً ایسا تو اسلام میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسے واقعات بے شمار ہوئے ہیں اور اس پہ انہوں نے تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا جس کو ہم سیکھیں اور ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں. آج مسلم ممالک میں یا تو آپ ایکسٹریمسٹ کو دیکھیں گے, یعنی اب پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ کتنے مسالک ہیں اور کتنے فرقے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑتے ہیں, مساجد اور امام بارگاہیں جلاتے ہیں. آپ دوسروں کی بات کیا کریں کہ اسلامی خاکے شائع کرتے ہیں یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں, آپ خود کیا کر رہے ہیں عملی طور پہ؟
جی شکریہ نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں ایک کوئک کامنٹ میں آپ سے لوں گی اور اس کے بعد ہم پھر پروگرام میں جو باقی ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے. انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر بھرپور کوششیں جاری رکھنے کے باوجود معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا ممکن یہ لگتا ہے کہ دنیا میں پھر ایک بار امن قائم ہو سکے اور ہمارے بچے اسی محفوظ ماحول میں دن رات گزاریں جو ہم نے گزارا اور دیکھا؟
دیکھیے مطلب مستقبل کو فورکاسٹ کرنا تو بہت مشکل ہے. میں 2000 سال میں جب عرب سپرنگ ہوا میں نے بہت ایک سیریز آف آرٹیکلس لکھے تھے جو میں اس سال اپنی کلاس میں اسٹوڈینٹ کے ساتھ پڑھ کر خود میرے سوچ کا مذاق اڑا ہے کیونکہ میں اتنا آپٹمسٹ تھا کہ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ تحریر اسکوائر میں جو آزادی ہوئی ایجپٹ کی اس لیے القاعدہ کی موت ہے کیونکہ اب عرب ملکوں میں ڈیموکریسی آ گئی ہے جس کے وجہ سے ٹیررزم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے. لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں کہ جو 2011 میں جو آپٹیمزم تھا وہ سیریا میں جا کر, عراق میں جا کے وہ ختم ہو گیا, تو اب مطلب جو کرائسس ہے جو مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس, اس کی کوئی پازیٹیو فیوچر امیڈیٹ نظر نہیں آتی. دوسری چیز یہ ہے کہ ویژنری لیڈر نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ہوئنڈے کو دیکھا کہ 17 لوگ مارے گئے جس میں سے 4 تو ٹیررسٹ تھے, وہ ان کے مارنے کے بعد اس نے ساری دنیا کو ریلی کر لیا اپنے پیچھے اور سپورٹ کے طور پہ. لیکن اس سے خطرناک واقعہ تو پشاور میں ہوا, لیکن وہاں پہ پورے پاکستانی لیڈر خود ریلی نہیں ہو سکے اس طرح. تو ایک کہ صورت حال خراب ہے, دوسری چیز ہے ویژنری لیڈرز کی ایبسنس ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک کلچر آف وکٹمائزیشن اور بلیم, یعنی ہم وکٹم ہیں اور دوسروں کو بلیم کرنا. یہ تقریباً اگر آپ سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ہر اپنی صورتحال پہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, ایسا کہ جیسا کہ وہ خود مختار ہیں ہی نہیں. تو یہ جب تک کہ مسلمان اپنی جو تقدیر ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ کے اپنی سوسائٹی کو پہلے چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے, یہ ایکسپیکٹ کرے کہ امریکہ آ کے ان کے سارے مسائل کو حل کرے یا دوسرے لوگ ان کے مسائل کو حل کرے, یہ نہیں ہونے والا. دوسرے سوسائٹیز اپنی مسائل کو کافی سختی سے پیش آتے ہیں, مطلب اب جو دیکھیں گے آپ جو بیک لیش ہوگا مسلمانوں کے خلاف یورپ میں, امیگریشن کو روکا جائے گا, سختی سے ٹریٹ کیا جائے گا, اور ریسورسز مسلمانوں کو مانیٹر کرنے پہ لگ جائیں گے. اور اس سے دوسری چیز یہ بھی ہو رہی ہے, ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے مسلمانوں کی خاص طور سے ویسٹ میں, وہ ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے کہ اسلامک مذہب سے دور ہو جائے. آلریڈی ڈسکشن شروع ہو رہے ہیں کہ مسلمان بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور مسلم ایتھیسٹ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو ایک قسم سے یہ جو کرائسس ہے وہ نہ صرف ٹیررزم سے ہے بلکہ آئیڈینٹی کی کرائسس بن گئی ہے, مذہب میں کرائسس بڑھتے جا رہی ہے. تو ایک چیز یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا دو ایک زونز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. ایک زون ایسا ہے جہاں پہ ترقی ہے, پیس ہے, امن ہے اور کلچرل ایکٹیویٹیز ہے, جس میں ویسٹرن یورپ ہو, انڈیا, جاپان, اس طرح کے ملک شامل ہے. اور پھر ایک دوسری زون ایسی ہے جہاں پہ کرائسس, خانہ جنگی اور ٹیررزم بالکل ڈیلی سچویشن ہو, جس طرح سے آج سیریا اور عراق کی صورت حال ہے, مسلم دنیا کی صورت حال پوری ایسی ہو سکتی ہے اگر اس دے ڈونٹ چینج. اور مجھے لگتا ہے کہ جب انفارچونیٹلی جب تک یہ نوعیت بدلے ہی کی نہیں, جب تک کہ کوئی چیز ہے, مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے 40 گھنٹے میں یہاں ڈیلاور میں اتنے ڈیبیٹس کے بعد ایک لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھا پیرس میں جو حالات ہوئے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے. اتنا مشکل تھا کہ یہ کہنا کہ ٹیررزم بری بات ہے. امیجن یہ یہاں پہ پڑھے لکھے انلائٹن مسلمانوں سے یہ سائن کروانا کہ ٹیررزم بری بات ہے. دوسری چیز ہے یہ سارے ایکٹیویٹی میں علماء نے حصہ ہی نہیں لیا.
جی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بہت ضروری.
تو وہ کہاں کے لیڈر ہیں؟ وہ آپ دیکھیں یہ ساری کرائسس ہو رہی ہے, آپ نے کسی مسلم دنیا کے جو علماء ہیں جو بیسیکلی مسلمانوں کی جو ایموشنل رگ ہے اس پہ قبضہ کرے ہوئے ہیں,
کوئی ویژن نہیں ہے. نظامی صاحب سے سوال میرا یہی تھا کہ مذہبی علماء کی بہت یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ اسلام کو اس کی صحیح اسپرٹ میں سامنے لانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر خان ابھی تھوڑی دیر میں دوسرے اب کچھ دو موضوع اور ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. تو ایک تو یہ کہ امریکہ میں فوج کی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ ہیک کر لیے گئے, اس سے پہلے سونی پکچرز پر بھی سائبر حملہ ہوا. تو نظامی صاحب یہ سوال میرا آپ سے ہے, کیا امریکہ کے میں جو یہ مخالف عوامل ہیں امریکہ کو اپنے مضبوط اور قوی ہونے کا پیغام دیتے ہیں؟ اس صورتحال کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟
دیکھیں بات یہ کہ امریکہ میں ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور امریکہ کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایسے حملوں کو کا مقابلہ کرتا آیا ہے, اور یہ پہلے سائبر اٹیک پہلے بھی ہوئے ہیں اور اس کے لیے تدارک کے لیے امریکہ نے اقدامات کیے ہیں. اور میں امریکہ کی تعریف اسی لیے کرتا ہوں, اور میرے بھی ناقدین میرے ان تحریروں پہ کہتے بھی ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہت اچھی اسٹریٹجی اپناتا ہے ہر قسم کے اپنے جو مفادات ہیں اور اپنے تحفظ استحکام کے لیے, اپنے ملک اور اپنے قوم کے استحکام کے لیے جو بھی حملے ہوتے ہیں اس کا تدارک بہت اچھے انداز میں کرتا ہے اور بنیادی طور پر جڑ سے اس کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ابھی جو سائبر اٹیک کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بھی امریکہ اس کا تدارک اس طرح سے کرے گا کہ آئندہ اس کو کوئی کرنے کی کوشش نہ کرے, یا کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس تمام حکمت عملی موجود ہو.
اچھا اب ہمارا میرا آخری سوال ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر خان سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر خان, دولت اس کی بات کرتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے عراق میں حملہ کیا ہے, 24 کرد ہلاک ہو گئے ہیں اور علاقے میں کرد سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دو روز سے جاری ہے, یہ گزشتہ کل کی خبر ہے. اس کے علاوہ لبنان میں ایک کیفے پر بھی خود کچھ دھماکہ ہوا ہے جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیریا میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنایا گیا ہے امریکہ کی قیادت میں, جس پر کام بھی ہو رہا ہے, ان کے خلاف حملے بھی کیے جا رہے ہیں, ان کے اہداف کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کہیں پر اس کو کے لیٹ اپ کی صورت نظر نہیں آتی, یہ ساری صورت آپ کدھر جاتے دیکھتے ہیں؟ کیا اسلامک اسٹیٹ کو کنٹین کیا جا سکے گا ان علاقوں میں؟
دیکھیے, اسلامک اسٹیٹ پچھلے 3 سال میں ایک تیزی سے ایک چھوٹے سے گروپ کی صورت, اس کی جو نوعیت تھی ایک گروپ کی تھی. اب اس کو ہم ایک گروپ کی طرح نہیں بلکہ ایک ملک کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اور وہ باقاعدہ ایک قسم سے ایک ملک بن گیا ہے. انفیکٹ ان کی جو انٹرنل ٹیریٹری پہ جو ان کا قبضہ ہے اس میں زیادہ انٹیگریٹی ہے بنسبت دوسرے ممالک کے مسلم. عراق تو اب تو رہا نہیں, سیریا بھی نہیں رہا. تو ایک بات تو وہ ہے کہ اس کو ٹریٹ ہم ڈفرینٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرے گروپس ہیں, ٹیررسٹ گروپ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں, جس طرح کے بوکو حرام ہیں یا القاعدہ ہے یا طالبان ہیں, یہ گروپ اس سے بالکل الگ ہیں. جی ہاں, الشباب بالکل الگ ہے, کیونکہ یہ جو نیشنل ریسورسز ہیں عراق کے اس پہ وہ قبضہ کرتا ہے. یعنی ان کی جو انکم ہے, تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ ابھی بھی, اور جو نیچرل ان کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں آئیسس کے پاس, وہ ریکروٹ کر سکتے ہیں, پیسے خرچ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو ریسورس بیس ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے, اور ہتھیار ان کے پاس جو امریکہ نے عراقی فوجیوں کو دی تھی وغیرہ, وہ سب بھی ان کے پاس کافی, مطلب یوں کہیے کہ کافی ریسورس فل گروپ بن گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے, امریکہ زمین پر جا کر امریکن لائف کو رسک نہیں لے گا عراق کو بچانے کی جائے, یہ عراقیوں کو ہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیسس آئیسس آئیسس, آپ مجھے یہ بتائیں پچھلے 2 سال میں کون سی مسلم ملک نے رسک لیا ہے؟ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں, آپ جا کے ورلڈ کے ٹاپ 30 آرمیز کی لسٹ بنائیں, اس میں پاکستان ہے, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, یہ بڑے بڑے فوجیاں ہیں, انہوں نے کسی نے گراؤنڈ ٹروپس کمی کی نہیں کیا آئیسس کے خلاف. جب تک کہ عراق میں باقاعدہ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ, تقریباً 500,000 ٹروپس گراؤنڈ پہ جا کر اس کو جڑ سے نہیں نکالتے, یہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. امریکہ ادھر بمباری کر سکتا ہے, ادھر بمباری کر سکتا ہے, ادھر تھوڑے بہت میزائل شوٹ کرے گا, لیکن وہ امریکن سولجر وہاں پہ ہرگز نہیں ملے گا, کیونکہ وہ امریکن پبلک تو بالکل خلاف ہو جائے گی اگر 40-50 امریکنز وہاں ایک دن میں مر جائے. لیکن آپ دیکھیں, نہ تو ٹرکی کو انیشیٹو لیتا ہے, تو اونلی ملک جو وہاں پہ آن دا گراؤنڈ انیشیٹو لیا ہوا ہے وہ ایران ہے, اور وہ بھی ان اے لمیٹڈ سینس. ایران کی اتنی کیپیسٹیز نہیں ہے جتنے دوسرے قریب ملک ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک مسلم کنٹریز ایکٹ نہیں کرتے, مطلب وہ جو مسائل ہے اس کے خلاف جینوئن کمٹمنٹس نہیں لیتے ریزالو کرنے, یہ مسائل حل ہی نہیں ہوں گے. انفیکٹ جب آئیسس اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ سعودی عرب کی طرف حملہ کرنے لگا, تو جب سعودی عرب مجبوراً لڑے گا اور شاید ویسٹرن ممالکوں کی پھر مدد مانگے گا, لیکن یہ آئیسس کا مسئلہ تو اٹ بیکم اے سیریس, اس کو ہم ایک قسم سے ایک روگ نیشن کی طرح اس کو اب ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن.
ڈاکٹر صاحب, ایک کوئک کامنٹ بالکل آخری, ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو مختلف چھوٹے اور بڑے انتہا پسند گروپ ہیں وہ ایک بڑے گروپ کی آڑ لے کر ذاتی طور پر کاروائیاں کرتے ہوں اور بڑے گروپ کا نام استعمال کرتے ہوں؟
نہیں, وہ تو لون وولف جیسا کہ یہ جو پیرس میں کنفیوژن تھا کہ اس میں سے جو اٹیکس ہوئے ہیں, ایک شخص کہتا ہے کہ وہ القاعدہ کا ہے, باقی کے دو کہتے ہیں وہ آئیسس کے ہیں. تو اس طرح سے تو لوگ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے اور ان کے ایکسٹریمسٹ کمیونٹی میں آئیڈینٹیٹی چیز کرتے ہیں, لیکن سیریا میں تو باقاعدہ آئیسس اور القاعدہ کے بیچ میں جھپڑے ہوئے ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آئیسس مضبوط ہو گیا تو وہ ایک یوں کہیے کہ سینٹر آف گریویٹی بن سکتا ہے اسلامی ورلڈ
وائڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر خان اور احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس وقت پروگرام کو ہمارے اب ختم کرنے کا وقت بھی آیا, آیا چاہتا ہے. اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آج کے موضوع آپ سن رہے تھے. میزبان بہجت جلانی کے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر سعدیہ اسد تھیں اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے ایڈریس ریگس. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سے موضوعات پر بات کی, خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا دورہ پاکستان اور بھارت سر فہرست رہا, اور امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک مذاکرات کے اوپر بھی ہم نے بات کی. تو آپ سے انہی موضوعات کے ساتھ اور بہت سی قلیلی نیوز سٹوریز کے ساتھ پھر میری ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.